بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آپ کا خلاصہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز مس ہو گئی اور تراویح میں امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیں کہ کسی وجہ سے عشاء کی جماعت مس ہو گئی ہے, تراویح میں امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جب امام دو رکعتوں پہ سلام پھیر لے گا تو پیچھے والا فوراً کھڑا ہو جائے گا اور جلدی سے اپنی باقی دو رکعتیں جو ہے وہ پڑھ لے گا. ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے, نفل کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے, پھر اپنی قوم کی مسجد میں آتے اور انہیں پھر دوبارہ عشاء کی جماعت کرواتے تھے اور خود نفل کی نیت کر لیتے تھے اور پیچھے والوں کو فرض ہوتے تھے. تو نفل نماز کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح مسافر ہوتا ہے جس نے دو رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں, تو جب وہ دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو پھر مقیم جو ہے اپنے کھڑے ہو کر چار رکعتیں پوری کر لیتے ہیں. تو اب امام نے دو پڑھنی ہیں اور آپ نے چار پڑھنی ہے, تو امام کی دو رکعتیں پوری ہونے کے بعد فوراً کھڑے ہو کے اپنی دو رکعتیں پوری کر لی جائیں گی. تو امام کے پیچھے تراویح کے پیچھے نفل نماز کے پیچھے فرض جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. کس کی میں نے ابھی بیان فرمائی ہے کہ نفل کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض پڑھ لیتے تھے اور پھر اپنی قوم میں آ کے نفل پڑھتے تھے اور پیچھے والے لوگ جو ہے وہ فرض پڑھ رہے ہوتے تھے, اور یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. جی, اور دوسری بات بھی میں نے بیان فرمائی ہے کہ دو رکعتوں کے پیچھے چار رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں حج کے لیے آئے تھے تو مسافر تھے, تو دو رکعتوں پہ سلام پھیر دیا اور پیچھے والوں کو کہا کہ تم اپنی چار پوری کر لو. تو دو رکعتوں کے پیچھے چار پڑھی جا سکتی ہیں اور نفل کے پیچھے بھی فرض کی جماعت ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیرا. جی سسٹر, جنہوں نے قرت یا آپ ہیں, آپ نے ہینڈ ریس کیا, مائک لے لیجیے, مائک اوپن ہے, آپ لے سکتی ہیں. آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, بس شور کی یا آواز آ رہی ہے جیسے آپ کے مائک میں کوئی مسئلہ ہے. سر آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے. جی آگے میری سکرین پہ جن کا ہینڈ ریز ہے سر آسمین, آپ مائک لے سکتی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کر سکتے ہیں, کوئی نو پرابلم. سوال پہلے پوچھ لیجیے.
جب ہم گئے اور وہ ساتھ آپ بولو ہو سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبے میں سب سے بلند مرتبہ ہے, تو وہ تو نہیں ہو سکتے. تو سر پلیز اس کا میری تو پلیز تھوڑا سا جواب دیجیے گا, میں اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلی بات یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی انسان مسجد میں جاتا ہے تو اس کو یعنی تحیت المسجد پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ پہلے نمبر پہ تو ایک الگ بات ہے کہ تحیت المسجد کا جو حیثیت ہے کہ اگر کسی انسان نے عصر سے پہلے گیا ہے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو جو انسان اپنی نماز پڑھے گا, مثلا جاتے ہی مسجد میں اپنی سنتیں پڑھ لی ہیں, اپنے فرض میں شامل ہو گیا ہے, تو اس کے اندر خود بخود تحیت المسجد شمار ہو جاتے ہیں, الگ سے مسجد کی دو رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر انسان ویسے کسی کام پہ گیا ہے, نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے, یعنی کوئی فرض نماز وغیرہ کے لیے نہیں گیا ہے, ویسے جا کے بیٹھنا چاہتا ہے, تو بیٹھنے سے پہلے اس کے لیے دو رکعتیں پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اسے تحیت المسجد کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا جاء احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جب بھی تم میں سے کوئی انسان مسجد میں ہے, جب بھی اذا جاء, حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بخاری میں اس کے الفاظ بھی ہیں, جب بھی تم میں سے کوئی انسان مسجد میں آئے تو وہ جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھے اور پھر جو ہے وہ بیٹھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عصر کے بعد, پہلی بات یہ کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کا جب لفظ بول دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عصر سے منع کیا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ فرما دیا ہوتا کہ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہو, باقی پڑھ سکتے ہو, لیکن یہاں پہ جب بھی فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عصر کے بعد نماز کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ثابت ہے. یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, امام بخاری اور مسلم میں موجود ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر کے بعد کی دو سنتیں رہ گئی اور مہمان آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیزی ہو گئے, اس میں مصروف ہو گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میں مصروف ہو گئے تو نہ پڑھ سکے, عصر کا ٹائم ہو گیا, تو عصر کے فرضوں کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد کی دو سنتوں کی قضائی دی. حالانکہ سنتیں تھیں, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ دو رکعتیں جو ہے جو ظہر کے بعد سے رہ گئی تھی وہ پڑھ لی, تو وہ پڑھ لی. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ عصر کے بعد اس طرح کی قضا نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے, کیونکہ عصر اور فجر کا سیم ہے, عصر اور فجر کا معاملہ سیم ہے, فجر کی نماز کے بعد بھی سورج کے طلوع ہونے تک نماز نہیں ہے. یہ روایت جو ہے سنن اربع میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پہ تھے تو منا میں جب جماعت کروائی فجر کی, تو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے سائڈ پہ, انہوں نے نماز نہ پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے خیمے میں نماز پڑھ کے آ گئے تھے فجر کی, اب آپ یہاں جماعت کرا رہے ہیں تو ہم نے تو پڑھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسے نہ کرنا, خواہ تم نماز پڑھ کر بھی آئے ہو اور تم میں پھر بھی آگے جماعت مل جائے تو اس میں شامل ہو جانا, اور جب جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے نفل بن جائیں گے. تو فجر کے بعد سورہ کے طول ہونے تک نفل پڑھنے تو منع تھے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت بھی, ہاں اگر جماعت مل رہی ہو تو اس کے ساتھ بطور نفل کے شامل ہو جاؤ, تو وہ تو نفل پڑھنے کی جگہ ٹائم نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ ضرورت اگر کوئی پڑ جاتی ہے تو وہ نماز عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور ان میں سے ایک تحیت المسجد بھی ہے کہ انسان اگر اس ٹائم پہ ہی مسجد میں جاتا ہے تو اب اس ضرورت کے پیش نظر جو ہے انسان تحیت المسجد مسجد میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. نمبر دو, میلاد کا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. میلاد ولادت سے ہے جس کا معنی ہے پیدائش, پیدا ہونا.
اور عجیب بات ہے کہ یہ پہلے ربیع الاول میں منایا جاتا تھا اور اب پورے سال میں جب چاہے میلاد منا لیں. تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں نہیں پیدا ہوئے، ہاں جب چاہے اس کو میلاد کو ملا لیا جاتا ہے. تو میلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدائش کو منانا، جیسے کہ لوگوں نے عام دوسرے چیزوں میں ایک برتھ ڈے کر کے منایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا، ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے اور میرا یہ والا دن ہے خوشی کا اور یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن جو بنایا جاتا ہے اس کا میلاد نام رکھا. اور پھر میلاد یہ آہستہ آہستہ اتنا عام ہو گیا کہ جب بھی کوئی محفل لگانی ہے جی محفل میلاد لگا دی، جی محفل میلاد لگا دی. تو یہ تو اس لفظ کو غلط یوز کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا نام عقیدہ ہے نا، جس چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہ صرف ہمارے اٹکل پچوں پہ نہیں چلتا ہے کہ جی پھر ایسا ہو جانا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا ہے، وہ تو پھر ان سے زیادہ بڑے ہیں. وہاں پہ دلیل چاہیے قرآن کی اور حدیث کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ہر جگہ پہ یہاں موجود ہوتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ چونکہ وہاں جماعت کروائی تھی اور وہ جماعت جو ہے انبیاء کی، اس بات کی دلیل ہے، وہ تو چھوٹے تھے اور یہ ہم بڑے تھے، تو یعنی تو جب وہاں ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے، میری سوچ نہیں دین ہے، یا آپ کی سوچ نہیں دین ہے، یا فلانے کی عقل دین نہیں ہے. وہاں اللہ کا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. اگر سوچنے بھی آنا ہے تو پھر میں کہتا ہوں اچھا جی، اچھا سب سے بڑا مجھے یہ بتائیں، فجر، مغرب، زہر، عصر، عشاء، سب سے زیادہ اچھا ٹائم کون سا ہے رب کے سامنے حاضر ہونے کا؟ فجر، زہر، عصر، مغرب، عشاء، جس میں انسان کہتا ہے کہ یہ ٹائم رب کے ہاں زیادہ مقبولیت کا ہے، کون سا ٹائم ہو سکتا ہے؟ کون سا ٹائم ہو سکتا ہے؟ ایک یعنی ان پانچوں ٹائموں میں فرض نمازوں میں، کسی نفل کی طرف نہیں جاتا ہوں، پانچوں نمبر کون سا ٹائم ہو سکتا ہے؟ تو یہ والا ٹائم جو فضیلت یا جس ٹائم کو زیادہ، فجر کے نام کو، یہ فجر کا ہے، یہ آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لو گے تو فجر کا کہتا، اچھا جی فجر کا ٹائم ہے، یہ تو باقی نمازوں سے زیادہ فضیل رکھتا ہے، میں اس میں دو فرض کی بجائے چار فرض پڑھتا ہوں. یہ تو کیا حرج ہے جی، یہ تو افضل ٹائم ہے، وہ ٹائم ہے تو یہ تو افضل، جب زور میں چار ہو سکتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں چار ہو سکتے؟ تو یہ کیوں ہے والی بات نہیں مذہب بنا کرتا، ٹھیک ہے نا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ تو ٹائم زیادہ مقبولیت کا ہے، زیادہ اچھا ٹائم ہے، اس پہ تو فرشتے جو ہیں وہ آتے اور جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن الفجر کہہ کے قرآن مجید میں کہا انا قرآن الفجر کانا مشہودا، تو لہٰذا میں فجر میں تو چار فرض پڑھ لیتا ہوں، چار فرض، اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ دین جس کا نام ہے وہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ چیز دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، خصوصی ہماری مجلس میں حاضر. سوال ایک تھوڑی سی بات سوچئے کہ ایک طرف تو عقیدہ یہ ہے کہ پوری زمین میں، کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں ہر جگہ پہ، تو جب ہر جگہ پہ جس کو مان لیا، پھر اس کو الگ سے کہنا کہ وہ ہماری مجلس میں یہ جو ہے وہ بطور کرسی لگائی جاتی ہے کہ اس کرسی میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ عقیدہ دیا ہے، نہ ہی اللہ تعالی نے دیا ہے. اس عقیدے کو بنانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اللہ کا قرآن لایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لایا جائے. میری سوچ، آپ کی سوچ، فلاں کی سوچ دلیل نہیں بن سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے گندا ہوتا ہے، پاؤں نیچے سے گندا ہوتا ہے، تو فرمانے لگے کہ دین اگر عقل اور رائے کی بنیاد پہ چلتا ہوتا نا، تو پاؤں کے مسا کرنے میں نیچے سے مسا کیا جاتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کا مسا اوپر سے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت کہف کی آخری آیت میں، فرمایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، بے شک یقیناً پکی بات ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، اب اس آیت کا ترجمہ چھوڑ کر اس کے اپوزٹ میں صرف اور صرف خام خیالیاں میں رہتے ہوئے اور عقل کے اندر جو ہے وہ تیر مار مار کے باتیں دلیلیں نہیں بنائی جاتی ہوتی ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے تو سب سے بڑا ادب نبی کا یہ ہے کہ اس قرآن کو مانا جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم, یقیناً میں جو ہوں بشر ہوں تمہاری طرح, یقیناً میں ہوں تمہاری طرح بشر ہوں, بشر ہوں, بشر ہوں. یہ چیزیں جو ہے قرآن مجید نے بار بار فرمائی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سورت ہے, سورت زمر ہے, سورت زمر ہے, زمر اور سورت کا نمبر ہے, سورت زمر اس کا نمبر ہے 39 نمبر سورت ہے. اور اس سورت کی اس سورت میں یا آپ پارا سمجھ لیں جو 23 پارا ہے اس کی آخری آیت سے پچھلی آیت اللہ تعالیٰ نے سورت زمر کی آیت نمبر 30 میں فرمایا, 30 نمبر آیت میں فرمایا ہے انکا میتن وانہم میتون. یہ آیت کے بالکل وہ الفاظ ہیں, انکا میتن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے. اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سورت زمر اس کی آیت نمبر 30 کو نکال لیجئے, قل ان یعنی آیت کو نکالیے 30, اس میں الفاظ ہیں انکا میتن, بے شک آپ میت ہو, میت ہیں, فوت ہوں گے, وانہم میتون, اور یقیناً یہ لوگ بھی فوت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سورت زمر سورت کا نمبر ہے 39 نمبر سورت ہے, آیت نمبر اس کی 30, اللہ نے فرمایا انکا میتن وانہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی اور ان کو بھی موت آنی ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ والی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں وہ والی بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ جو ہے وہ مدہوشی میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا الا من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے, قائم ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے, موت آ گئی ہے. اور اسی طرح پھر یہ آیت پڑھی گئی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ, کہ محمد اللہ کے رسول ہی ہیں, اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ بدل جاؤ گے, یہ تمام آیات کو چھوڑ دیا جائے, تمام دلائل کو چھوڑ دیا جائے اور صرف انسان اپنے ظن اور گمان کے پیچھے, جی وہ پھر کیوں نہیں ہو سکتا, یہ افضل ہے تو وہ کیا ہو گیا. دیکھیں یہ میری اور آپ کی عقل جو ہے وہ عقیدے میں معیار نہیں چلتی ہے, عقیدے کے لیے ٹھوس دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں, اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے ہوتا ہے, سوچ اور سمجھ کسی انسان کی وہ کیوں نہیں ہوا اور وہ اچھا ہے اور وہ اچھا ہے اور وہ برا ہے, یہ چیزیں دلیل جو ہے وہ نہیں بنا کرتی. امید ہے کہ بات سمجھانے کے لیے اتنی بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جزاک اللہ احسن الجزاء. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں اللہ کے, ان سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے, اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں, تو یہ آیت سورت آل عمران میں, سورت آل عمران اور اس کی آیت نمبر 144 ہے, سورت آل عمران تیسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 144 ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اگلا جو ہے آپ سوال کر لیجیے. جی مائک اوپن ہے, آپ لے سکتے ہیں. جی سسٹر نور آر
238 آپ مائک لے لیجئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر میں تھوڑا سا جلدی سے جناب بتانا چاہوں گا. نمبر ایک، عشاء کی رکعت آپ نے صحیح بتائی ہیں، اتنی ہی ہیں جتنی آپ نے بتائی ہے، دو چار فرض ہیں اور دو سنتیں ہیں، اور وتر جو ہے رات کی نماز ہے، انسان اس کو جو ہے وہ تین بھی پڑھ سکتا ہے، ایک بھی پڑھ سکتا ہے، جتنے پڑھ سکتا ہے، رات کی نماز ہے. جی بالکل صحیح آپ نے بتایا ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ جو نفاق ہے، نفاق اس کا دیکھیں یہ نفق سے ہے کہ چوہے کو ایک سائڈ سے روکا جاتا تھا تو دوسری سائڈ سے نکل جاتا تھا، تو اس طرح کر کے یہ جو نفاق جسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انسان اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا سمجھیں، جو شریعت میں نفاق ہے نا وہ سمجھیں، جو ہم لوگوں کے کسی کے دل میں کچھ رکھتے ہیں اور پھر بھی اس سے ملتے ہیں، وہ ایک الگ، وہ چیز نفاق نہیں ہوتی ہے، ایسی ہم اس کو جو ہے منافق کہہ دیتے ہیں. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق جسے ہم کہتے ہیں کہ اعتقاد کا نفاق، اندر سے مسلمان ہو، اندر سے کافر ہو اور اوپر سے مسلمان ہو جائے، یہ ہیں وہ منافق جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھا اور اب ختم. اب ہم کسی کے اوپر یہ والا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ وہ منافق ہے کہ اندر سے کافر ہے اور اوپر سے مسلمان ہوا ہوا ہے، اس لیے کہ ابھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا اور ہمیں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب ہم ہر ایک انسان کے ظاہر پہ اعتماد کریں گے، اگر وہ ظاہرا مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے تو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے، اور اگر اپنے آپ کو ظاہرا وہ کافر کر رہا ہے تو کافر ہی کہیں گے. ہم اس کفر اور اسلام کے اندر جو ہے یہ نفاق جو ہے اس کا ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے یہ والا نفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اس کا ظہور تھا، ٹھیک ہے. یہ والا منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کے اندر سے پکے کافر ہیں اور اوپر سے مسلمان ظاہر کرتے ہیں. دوسرا نفاق یہ ہے کہ انسان کا عملی نفاق، کہ انسان جو کہتا ہے اس کے اوپر پوری طرح عمل نہیں کرتا ہے. یہ اس منافق کو ہم وہ اس بڑے نفاق میں نہیں لے جا سکتے ہیں. یہ مومن ہے لیکن مومن ہوتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے اس میں کچھ نفاق کی علامات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کے چار نشانیاں ہیں، جس میں جتنی کوئی نشانی ہوگی وہ اتنے ہی درجے کا منافق ہوگا. تو یہ اس سے مراد جو ہے یہ عمل کا نفاق ہے، جس میں جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنا ہے، یا اس میں جو ہے یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا ہے. یہ جو صفات بیان کی گئیں اس سے مراد عمل کا نفاق ہوتا ہے. لیکن یہ انسان اگر ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر بول کے فٹ نہیں کر سکتے کہ یہ منافق ہے جی، نہیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر نفاق والی صفتیں پائی جاتی ہیں، نفاق والی صفات پائی جاتی ہیں. جی وعدہ خلاف کرنا، جی تو یہ والی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفاق کی صفات پائی جاتی ہیں. باقی یہ ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے نہیں نکال سکتے ہیں، اس مسلمان ہونے سے ہم اس کو نہیں نکال سکتے ہیں. یہ والی چیز جو ہے وہ اب بھی پائی جاتی ہے، اور اللہ معافی دے، ہو سکتا ہے کہ ہم سارے ہی کہیں اس میں نہ آ رہے ہوں، اس نفاق میں تو ہم سارے ہی کہیں نہ آ رہے ہوں، کہ ہم جو ہے یہ جو جتنی اس میں نشانیاں بتائی جاتی ہیں تو وہ تو کہیں ہم سب اس میں نہ آ رہے ہوں. باقی رہا کہ لوگوں کے معاملات میں کسی کے بارے میں دل میں کوئی اور بات رکھنا اور اس کے سامنے آ کے کچھ اور کہہ دینا، اگر تو انسان کسی کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اگر تو انسان کسی کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے کرتا ہے کہ اس کا ہم اس لیے احترام یا منہ پہ کوئی بات نہیں کر رہے تاکہ اس کی کوئی فتنے درازی سے ہم جو ہے وہ یعنی اس سے جو ہے وہ محفوظ رہیں، تو یہ جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کو نفاق نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات فرمائے، اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا تو آپ وسلم بڑے احترام سے اس کے سامنے پیش آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے تھے اور ابھی آپ اس کو اتنا عزت و احترام دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سب سے بدترین شخص ہوتا ہے کہ جس کی شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے. شر سے بچنے کے لیے جو ہے انما من شر الناس، یعنی لوگوں کے یعنی شر میں سے وہ ہوتا ہے جس کی عزت اس لیے کی جا رہی ہو کہ وہ یعنی وہ جو ہے اس لیے عزت کی جا رہی ہے اس کے شر سے محفوظ رہنے، تو یہ چیز جائز ہے. باقی رہا کہ انسان ادھر آ کے ان جیسا بن جاتا ہے، ادھر جا کے ان جیسا بن جاتا ہے، تو اسے عربی میں ذل وجہین کہا جاتا ہے. ذل وجہین کہ دو چہروں والا، ادھر آ کے ادھر جیسا، ادھر آ کے ادھر جیسا. تو انسان اگر اس کے اندر جھوٹ کی ملامت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جو ہے کسی دوسرے پہ تہمت کی یا غیبت کی ملامت ہو رہی ہوتی ہے، تو تب یہ جا کے مذمت والا بن جاتا ہے. تب اس میں جو ہے مذمت ہوتی ہے کہ یہ انسان ذل وجہین ہے کہ ادھر جا کے ادھر جیسا، ادھر جا کے ادھر جیسا، ادھر جیسا. تو یہ جو ہے انسان اگر ایسے والا بن رہا ہوتا ہے تو اس میں لازمی اس کے اندر دخل ہو رہا ہوتا ہے غیبت کا اور نمیمہ کا. غیبت ہوتا ہے دوسرے کے عیب کا ذکر کرنا، اور نمیمہ ہوتا ہے کہ کسی کا عیب فتنے کے لیے بیان کرنا. تو یہ شخص عموماً اس غیبت اور اس نمیمہ کے فتنے میں جو ہے وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی مذمت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ذل وجہین ہے. باقی انسان کسی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں دل اس کا اتنا مطمئن نہیں ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ اس سے کوئی سلام دعا کر لیتا ہے، تو ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن صاحب. جی نیکسٹ سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا، مائک پہ آ جائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ تہجد کی جب نماز ہوتی ہے تو کبھی کبھی فجر کی اذان آ جاتی ہے، تو سر اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کریں کہ تہجد کی نماز کتنے بجے سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا. اور سر میں دو دن سے کوشچن کر رہی تھی, الحمدللہ وہ میری سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ اب جو میں بات کر رہی ہوں وہ میری سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر وتر کی قضا اگر ہماری آنکھ نہیں کھلی اور ہم نے سنتوں فجر کی سنتوں سے پہلے ہم نے وتر پڑھ لیے, نہیں تو ہم نے سورج نکلنے کے بعد پڑھے, تو سر کیا وہ جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی چار فرض, تو سر وہ بھی ہم دوبارہ لوٹائیں گے؟ صرف سر یہ مجھے پوچھنا تھا, جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے نمبر پہ سر جو آپ نے سوال فرمایا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے تہجد کے ٹائم کا, تو تہجد کا ٹائم پوری رات ہے, عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے, بس افضل ٹائم آخری ٹائم ہے. یہ کہنا کہ جی کوئی ٹائم فکس بتایا جائے دو بجے شروع کرے تین بجے, یہ جتنے انسان پڑھنا چاہتا ہے بس یہ کہ اذان سے پہلے بھلے ختم کر لے, لیکن کبھی اگر پڑھتے ہوئے اچانک اذان آ گئی درگاہ میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس سے پہلے جو ہے وہ فکس ٹائم کیا جائے, بس آپ اپنے طور پہ رکھ لیں کہ ایک اندازہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ پڑھتی ہیں نماز تو آدھا گھنٹہ پہلے شروع کر لیں اذان سے, ٹھیک ہے, آپ بیس منٹ پہلے شروع کر لیں, آپ جو ہے وہ گھنٹہ پہلے شروع کر لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اکثر حصوں میں جب بھی جاگ آتی تھی پڑھتے تھے. ایسا بھی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہ اس روایت کی ابھی فی الحال میرے ذہن میں حوالہ نہیں ہے لیکن حدیث صحیح ہے اور صحابی کے بارے میں بھی میں کنفرم نہیں ہوں, لیکن حدیث ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات کے کسی ٹائم میں بھی نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہو گے تو دیکھ لو گے, رات کے کسی حصے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھنا چاہو گے تو دیکھ لو گے. تو یعنی کسی وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں تمام رات کو نماز پڑھتے رہتے تھے, کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں آخری حصہ جو رات کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہی ہوتی ہے, وہ جو رات عشاء کے بعد آپ جو ہے عشاء کے نماز پڑھنے کے دس منٹ بعد نفل پڑھیں گی وہ بھی تہجد ہی ہوگی, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے آپ پانچ گھنٹے بعد جو نماز فجر کی اذان سے پہلے نفل پڑھیں گی وہ تہجد ہی ہوگی, سارا اس کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے, آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ زیادہ قبولیت یا زیادہ اجر جو ہے وہ آخری ٹائم میں ہوتا ہے, وہ آخری ٹائم آپ دیکھ لیں جتنا بھی ہو, آپ فجر کی اذان سے پہلے پانچ منٹ دس منٹ پہلے فارغ ہو جائیں کوئی حرج نہیں. جی برحال یہ ہے کہ نیند کوئی ضروری نہیں ہے تہجد کے لیے, سونا یہ کوئی شرط نہیں ہے, ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ عشاء کے بعد جب تک نیند سوئیں گے نہیں تب تک تہجد کا ٹائم ہی شروع ہوگا, یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایسا کوئی شرط نہیں ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے, نو ایسی کوئی شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں یہ بھی تہجد کی نماز ہے, یہ بھی تہجد ہی کی نماز ہے, اس کو صرف یہاں پہ امام کے ساتھ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ لوگ آخر میں نہیں پڑھتے ہوتے بھول سو جاتے ہیں, اس لیے اس کو رمضان میں جو ہے وہ ساتھ پڑھا جاتا ہے عشاء کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ سے جو ہے وہ نماز ہے. تو اس کے لیے نیند کوئی شرط نہیں ہے, یہ ہے تہجد کا ٹائم. دوسرا جو ہے آپ کا سوال جو وتر جی اگر اس کو رہ گئے ہیں تو سورج نکلنے کے بعد یا فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھ لیے جائیں, تو وتر الگ نماز ہے, یہ میں نے بار بار آپ کو سمجھایا کہ وتر جو ہے وہ الگ نماز ہے اور عشاء کی فرض اور سنتیں الگ نماز ہے, ٹھیک ہے, عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھ لی بات ختم, اب جو وتر آپ نے پڑھنے ہیں وہ رات کی نماز ہے, اگر وہ رہ گئے تو وہ صرف وتر کی قضا دی جائے گی, اس کے ساتھ عشاء کے چار فرض یا سنتیں تو نہیں نا دوبارہ پڑھی جائیں گی, وہ تو ٹائم پہ پڑھی گئی ہیں, وہ ٹائم پہ پڑھیں گے ان کو آپ نہیں دہرائیں گے, دہرائیں گے صرف وتر کو اگر وہ رہ گئے تو ان کی قضا جو ہے دی جائے گی. جزاکم اللہ احسن, امید ہے کہ بات سمجھ آئے گی. سب تہجد جی, تراویح قیام وتر یہ سب تہجد ہیں, تراویح، نوٹ کر لیں اس کو، تراویح، قیام، وتر، یہ جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں سب تہجد کہلاتی ہیں. وتر کا پڑھنا رات کو یہ بھی تہجد ہے، قیام کرنا یہ بھی تہجد ہے، تراویح پڑھنا یہ بھی تہجد ہے، یہ سب تہجد ہے. تو یہ اگر کوئی انسان اس کی غذائی دینا چاہے تو وہ صرف وتر پڑھے گا، نہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ عشاء کے فرض یا عشاء کے سنتے بھی پڑھے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ واسطہ صاحب جی. نیکسٹ اس طرح مائک لے لیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، اس کا میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں اس حدیث کا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا. اور دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ فرض کے بعد دو سنتیں بھی ہوتی ہیں، اور دو سنتوں میں جو ہے اس کا یعنی کیا ہم تراویح کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو سنت ہے نا، ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک منٹ صرف، میں اس کے حوالہ مجھے مل گیا، ویب سائٹ سے مل گیا. چلو آپ کے لیے دیکھنا آسان ہوگا. ایک منٹ میں اس کا جو ہے پورا جو ہے وہ دے دوں. نہیں کہاں پہ، تو ایک منٹ صرف پلیز. تو یہ جو ہے اللہ اکبر، آپ کا سوال میرے ذہن میں نکل گیا. ہاں، جو سنتیں ہیں، یہ جو سنت ہوتی ہیں، اس کا جو ہے وہ پڑھنا، اس سنت کا جو ہے یعنی پڑھنا اس طرح کر کے، یہ ہمارے لیے اللہ. جی میری آواز پہنچتی ہے آپ لوگوں تک؟ جی دیکھو، ثبوت کسی کام کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، نفی کی دلیل نہیں چاہیے. اب ہمیں دین کے اندر ہر کام کو سنتوں کی جماعت ہو سکتی ہے، اس کی دلیل چاہیے، اور یہ نہیں ہے. نفل کے فرض کی جو ہے وہ دلیل مل گئی. اب سنتوں کی جو جسے ہم سنت نماز کہتے ہیں، اس کی دلیل ہے نہیں ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ ہے نہیں. اللہ تو اس کی جو جی تو اس کی جو ہے وہ دلیل ہے نہیں، اس لیے سنتوں کی جماعت کرنا کہیں ثابت نہیں ہے. یہی دلیل ہے کہ سنتوں کی جماعت کرنا ثابت نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی دوسری جو میں نے بطور بات کی ہے، یہ حدیث، اچھا یہ میں پہلے آپ کو عربی کا لکھ دیتا ہوں، حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے اس کو یہاں سے لے لیجئے، یہ عربی میں موجود ہے یہاں پہ، اور حدیث نمبر بھی ساتھ اس کا لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ یہاں پہ ہو رہا ہے، اگر وہ مل جائے تو مجھے آپشن کہ یہی چیز اگر جی یہ جو ہے آپ انگلش میں بھی اس کا جو ہے وہ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی دیکھ لیجئے، یا حدیث اوپر جو ہے وہ موجود ہے. جی تو یہ یہاں پہ اس کا حوالہ موجود ہے، یہاں پہ مسلم کے اندر اس نمبر پہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس نمبر پہ ہے.
حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یأتی قومہ فیصلی بہم صلاۃ فقرأ فی سورۃ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والضحا وفلام. یہ حدیث ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جی, تو یہ جو ہے وہ دونوں طرح برحال یہ حدیث جو ہے یہ اس کا حوالہ یہاں پہ موجود ہے. جزاک اللہ حسن صاحب. جی جی سسٹر, جنہوں نے نیکسٹ ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ جائیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. جزاک اللہ خیرا, جزیک اللہ خیرا وتقبل اللہ اعمالنا. جی تو جی سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو پہلا سوال ہے مات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے بین الکفر و شرکی و بین العبد ترک الصلاۃ, بندے اور کفر اور شرک کے درمیان کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور حدیث کہہ کے ہم بیان کر سکتے ہیں. لیکن آیت کا معنی یہ کرنا کہ یہاں آیت میں یہ بات یوں بیان ہوئی ہے کہ نماز نہیں پڑھو تو مشرک ہو جاؤ گے, نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو, تو یہاں آیت کے مفہوم سے ہم اس بات کو نہ بیان کریں بلکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پہ بیان کریں تو جائز ہے. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ چیز ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آیت کا اندر مفہوم کیا ہے وہ چیز بیان کرنا مقصد تھا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. باقی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس حدیث کو آپ بیس بنا کے یہ اپنی بات کر سکتے ہیں, وہ آیت نہ میں کی جائے. جی دوسری بات جو ہے نا سر, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی سنت پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ یہ عید کی نماز باہر کسی کھلے گراؤنڈ میں جا کے پڑھی جائے, کسی کھلے علاقے میں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زندگی میں کوئی عید مسجد میں نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے, اب چونکہ ہماری مجبوری بن گئی, یہ باہر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, وہ جگہ نہیں ہے, یا وہ علاقہ ایسا ہے وہاں ہمیں باہر جانے پڑنا الاؤ نہیں ہے, یہ مجبوریاں بن گئی. تو اب مسئلہ آ گیا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو ہے وہ نماز پڑھنے کو, عید کی پہلے جو ہے وہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے, اور دوسری طرف مسجد کے لیے آ گیا ہے کہ تحیت المسجد بھی لازم ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب یہاں پر آ کے فیصلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا اپنی مجبوری بن گئی ہے, نہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. لیکن بہرحال سسر ایسا ہے, جو اس میں بھی جو علماء کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں چونکہ داخل ہوئے ہیں, اب عید کی نماز کا انتظار ہے یا نہیں ہے,
تو ہم دو رکعت اگر مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. اور اس حدیث کا معنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی, وہ تب ہے جب انسان کسی میدان میں جا رہا, کسی میدان میں پڑھے اور پھر عید کی نماز سے پہلے کوئی سنتیں یا کوئی دو رکعتیں پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے اس حدیث کی. لیکن اگر کوئی انسان مسجد کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو وہ مسجد کے الگ ایک حدیث موجود ہے جس میں عمومی حکم موجود ہے, تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی ہمیں سمجھنی چاہیے ہوگی. امید ہے کہ آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ بات سمجھ گئی ہوں گی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جزاک اللہ خیر. جی نیت بھائی ہیں, اسلام آباد پہ آ جائیے. بچے کا پی کا سنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کا عقیقہ جو ہے وہ ساتویں دن کرنا ہوتا ہے, ساتویں دن اس کے بال اتارے جائیں اور ساتویں دن ہی اس کا جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے, ساتویں دن جو یہ ہے بچے کا عقیقے کا دن جو ہے. جی جزاک اللہ احسن. عقیقہ جو ہے وہ بچی کی طرف سے ایک بکرا اور بچے کی طرف سے دو بکرے جو ہے ساتویں دن جو ہے. جیسے سر بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی آپ لوگ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے, بال کا ہدیہ دینا, جی یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں کہ ان بالوں کا وزن کر کے ان کے برابر جو چاندی ہے اس کو بطور صدقہ جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا, یہ بھی روایات میں جو ہے وہ موجود ہے. یہ تمام روایات کو بحوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے تحفۃ الودود فی احکام المولود, اس کے اندر تمام روایات کو بحوالے طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. جی جی بھائی عبداللہ آپ مائک پہ آ جائیے پلیز. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا کوشچن ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ پہلی رکعت جب ختم کرتے ہیں سجدے سے جب اٹھے ہوتے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے اس کے بعد اٹھنا ہے اور کوئی لوگ کہتے ہیں جایا کہ اٹھنا ہے, کیا وہ سنت کے حساب سے ہو سکتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے کہ پہلی رکعت کے بعد اسی طرح تیسری رکعت کے بعد جب اٹھنا ہے سیدھا تو پہلے سیدھا بیٹھنا ہے, صحیح طرح بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا ہے, اور اس کو جو ہے وہ جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. حضرت ابو مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اسے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب اٹھتے تھے تو پہلے سیدھے ہو کے بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد پھر جو ہے آگے جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے رکعت کے لیے. تو یہ والا عمل جلسہ استراحت کہلاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جی ابو حارث بھائی آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی حرص سے بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے شاعر ہیں, وہ مَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, انہیں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کا ورقہ جو ہے وہ پھٹ گیا ہے یا اس طرح کر کے کوئی کاغذ مل گیا جس پہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے, اس کو کیسے کرنا چاہیے؟ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے آپ جس کے ذریعے اس کو تلف کر سکتے ہوں ادب اور احترام کے تقاضے میں رہتے ہوئے. اگر آپ اسے کسی ایسے پانی میں دریا میں پھینک سکتے ہوں جہاں وہ گل کے ختم ہو جائے تب بھی جائز ہے. کسی ایسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے جس سے جو ہے وہ بالکل اندر اس کا ختم ہو جائے, یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو ادب اور احترام کے تقاضے میں رہتے ہوئے صرف اس نیت سے کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے بچاؤ کے لیے, حفاظت کے لیے ایک قرآن مجید جو ہے وہ تمام عالم یعنی خلافت کے علاقوں میں بھیجا اور کہا کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی کوئی اور نسخہ ہے تو اسے جو ہے وہ جلا دیا جائے. تو ایک ادب اور احترام کے لیے اگر یہ پتا ہو کہ اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ یہ تلف ہو جائے, ختم ہو جائے, تو اس سے جو ہے اگر یہ جلا دیا جاتے ہیں ایسے کاغذات, اور پھر اگر ان کی راکھ وغیرہ ہو تو اس کو بھی کسی طریقے سے محفوظ کسی جگہ پہ جہاں وہ ختم ہو جائے سب کچھ, تو اس طرح جائز ہے. یعنی ادب احترام کے تقاضے میں رہتے ہوئے کسی طریقے سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جزاک اللہ احسن الجزا. تو خیال ہے کہ آج کے سوالات اتنے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.